مہربان نہایت رحم والے ہیں. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی چند آیتیں پڑھی, یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں. سورہ بقرہ کے بعد دوسری سورت ہے سورہ آل عمران. سورہ بقرہ میں تو 287 آیتیں تھیں, اس سورت کے اندر 200 ورسز ہیں. اللہ رب العزت نے یہ سورت بھی بقرہ کی طرح مدینہ شریف میں اب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی. بلکہ شروع کا جو 1/3 قرآن ہے یعنی 10 پارے, اس کی تقریباً سبھی صورتیں مدنی ہیں, یعنی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہیں. اور مدینہ میں جو صورتیں اتری ان میں زیادہ تر احکام, مسائل, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جہاد فی سبیل اللہ, قتال فی سبیل اللہ, اس قسم کے مضامین, احکام اور مسائل ان میں زیادہ پائے جاتے ہیں. تو اس صورت میں بھی احکام اور مسائل تو آگے آ ہی رہے ہیں, اور ساتھ یہ شروع شروع میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں پر کچھ تردید کی ہے. یہ عیسائیوں کا ایک وفد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. یہ 60 آدمیوں کا ڈیلیگیشن تھا جو نجران یمن کے علاقے سے, جب انہوں نے سنا کہ ادھر حجاز میں کوئی نبی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو اللہ کے نبی ہونے کا, رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور ان کا مشن اور ان کا پیغام اور میسج بہت جگہ پھیل رہا ہے, پھیل چکا ہے, تو ان کو بھی کچھ یقین ہوا کہ کچھ بات ہے یار. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور مباحثہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے. یہ 7 آدمی تھے, ان میں 3 بڑے بڑے سردار تھے ان کے, ایک کا نام عبد المسیح تھا اور دوسرا کا نام ایہم تھا اور تیسرے کا نام ابو حارثہ کرز ابن علقمہ تھا. یہ تیسرا جو شخص ہے یہ اصل میں عرب تھا اور کرسچن بن گیا تھا, اور اس نے عیسائیت کا اتنا سٹڈی کیا تھا کہ ان کا ایک بہت بڑا پادری اور پوپ بن گیا تھا, بہت ماہر اور اتھارٹی سمجھا جاتا تھا. اور اس کی خود عیسائی بھی بہت عزت کرتے تھے, جو رومن امپائر اس زمانے میں تھا تو وہ عیسائی جناب بادشاہ بھی اس کی خوب عزت کرتا تھا. یہ لوگ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی بحث مباحثے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت اعزاز اکرام کیا, اچھی طرح رکھا, ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے, اور بالآخر ان کو تسلی تو ہوئی لیکن یہ ان کے قسمت میں ہدایت نہیں تھی, نہیں مانا. اور باوجود تسلی ہو جانے کے, جوابات مل جانے کے, انہوں نے بجائے مسلمان ہونے کے صرف صلح کر لی, اور صلح میں یہ کہا کہ ہمارے علاقے والوں کی اور آپ کی پیس ہے اور ہم جو ہیں آپ کی ماتحتی میں رہیں گے اور آپ کو اتنا جزیہ دیں گے اور آپ کے حکم کے مطابق ہم چلتے رہیں گے, مسلمان نہیں ہوتے. یہ کچھ وہ مختصر سا قصہ ہوا تھا, اس کی طرف اللہ پاک نے یہاں شروع میں کچھ اشارے کیے ہیں. تقریباً 80 یا 85 آیت ہیں, یعنی تیسرے پارے کے ختم تک اسی سلسلے میں گفتگو چلتی ہے. اس سورت کا نام ہے سورہ آل عمران. آل کے معنی فیملی اور عمران, یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے. قرآن شریف میں آپ سنتے رہتے ہیں ومریم ابنت عمران اللتی احسنت فرجہا, عمران کی بیٹی مریم. تو اللہ پاک نے چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ اس میں آگے چل کر نقل کیا ہے, ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم, اور اس کے بعد اللہ نے مریم علیہ السلام کی کچھ خوبیاں بیان کی کہ حضرت مریم علیہ السلام بڑی عبادت گزار خاتون تھیں, بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کی والدہ نے ان کو وقف کر دیا تھا اور وہ پوری زندگی اعتکاف میں تھی, اعتکاف اور نظر ہو گئی تھی بیت المقدس کے. تو اس میں ان کے ایک کونے میں ایک کمرہ تھا, وہ پیدائش سے ہی ان کو اس میں رکھا تھا, ان کی کفالت پرورش اسی میں ہوتی رہی اور بڑی ہوئی تو اسی میں عبادت کرتی رہی. حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی دیکھ بھال اور کفالت وغیرہ کی, کھانا پینا وہ لاتے تھے ان کے لیے تو پہلے سے ان کے پاس کھانا موجود. وہ پوچھتے کہ یہ کھانا کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس, یہ پھل فروٹ بہترین سے بہترین گریپس اور موسمبی انار کیلے یہ کہاں سے آ جاتے ہیں, سارے موسم تو ہے نہیں. تو کہہ دیتی ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, یہ سب کھانا وانا اللہ بھیجتا ہے. زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے. یہ بوڑھے ہو گئے تھے 100 سال کی, ان کی یہاں اولاد نہیں تھی. انہوں نے کہا یا اللہ تو ان کو پھل دیتا ہے, مجھے اولاد دے دے. اللہ نے کہا بہت اچھا, دے دیتے ہیں تمہیں اولاد. چنانچہ اللہ نے پھر ان کو بیٹا نصیب کیا, اس کا نام یحییٰ رکھا. یحییٰ کیا ہے آگے فرونے آیا جہاں یحییٰ علیہ السلام کا نام ہے, اب میرا دماغ بھی نہیں چل رہا. خیر, تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہوئی اور وہ قصہ اللہ نے نقل کیا. اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کی کچھ اور باتیں اللہ نے نقل کیں, ان یا مریم ان اللہ اصطفا کی و طہر کی و اصطفا کی علی نساء العالمین, یا مریم اقنتی لرب کی وسجدی ورکعی مع الراکعین, ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اللہ پاک نے اس میں ان کی کچھ باتیں بیان کی. اور آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی, تفصیل تو اس کی سورہ مریم میں ہے. اللہ نے یہاں کچھ تھوڑا سا اشارہ کیا ہے, ہنٹ کیا ہے. ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین. ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اوصاف بیان کیے. اور ورسولا الی بنی اسرائیل, اللہ نے بیان کیا رسول بنا کر میں ان کو بھیجوں گا, اور ان کے ہاتھ پر بہت سے معجزات ظاہر ہوں گے. کیا معجزات ظاہر ہوں گے؟ مادر زاد اندھے کے منہ پر ہاتھ پھیریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, کوڑی کے بیمار پر ہاتھ پھیریں گے ٹھیک ہو جائے گا, مردے کو پھونک ماریں گے زندہ ہو جائے گا. لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نے آگے قید لگا دی ہے, اَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نے اِذْنُ اللَّهِ کی قید کیوں لگا دی؟ وہی کہ کوئی خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ سمجھ بیٹھے, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو معجزہ ظاہر ہو رہا تھا پیچھے پاور اس میں کہاں سے آ رہا تھا؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کا حکم ہوتا تو یہ کام ہوتے, ورنہ نہیں. اللہ نے ان باتوں کی طرف اشارے فرمائے. اور پھر اللہ پاک نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی, بنی اسرائیل کو سمجھانے سدھارنے کی بڑی کوشش کی, لیکن یہ ضدی کمبخت کوڑ مغز انادی ماننے والے تھے نہیں. تو انہوں نے بجائے ماننے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ اب یہ مجھے مار ڈالیں گے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے؟ تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم مدد کریں گے اللہ کے دین کی مدد کے لیے, ہم تیار ہیں, فرمائیے حکم, ہم ہماری جان دینے کے لیے ریڈی ہیں. تو نحن انصار اللہ آمنا باللہ وشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. انہوں نے یہ دعا مانگی. اللہ آگے فرماتے ہیں ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان یہودیوں نے جو شہید کرنے کے لیے آئے تھے ایک پلاٹ بنایا, اللہ نے بھی ایک پلان بنایا, اور اللہ کا پلان سب سے اچھا, اللہ کی ترتیب اور اللہ کے نظام اور پلان سے بہتر پلان کوئی نہیں بنا سکتا. اللہ کا پلان کیا ہوا؟ ان حواریوں میں سے ایک جوان کو اللہ نے منتخب کیا, اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اور ان کی شکل ڈالی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین علیہ السلام نے چھت پھاڑ کے آسمان کی طرف اٹھا لیا, چوتھے آسمان پہ لے جا کے آرام سے مزے سے بٹھا دیا ان کو وہاں. اور اس انصاری اس حواری سے وعدہ ہوا کہ تو اپنی جان دے اور تیرے لیے وہاں جنت کا وعدہ ہے. چنانچہ اس طرح سے وہ آئے, اس کو پکڑ کے لے گئے, سوری پر تو چڑھا دیا, سمجھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھا دیا, کام تمام ہو گیا. حالانکہ وہ اللہ پاک آگے چل کر سورہ مائدہ میں کہتے ہیں ولیکن شبہ لہم, ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا, بات کچھ اور ہوئی. اللہ پاک نے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر لی. یہ اللہ نے کچھ یہ قصہ اس میں چونکہ بیان کیا ہے پورا, اس لیے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ آل عمران. عمران کی فیملی مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کا قصہ اس کے اندر مذکور, اس لیے اس سے اس سورت کا نام رکھتے ہیں. یہ تو شروع سورت چلتی ہے. اب اللہ پاک اس میں ابتدا میں کیا کہتے ہیں؟ الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. عیسائیت کی تردید ہو گئی, اللہ اکیلا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, عیسیٰ کی عبادت نہ کرو. الحی, حضور نے وہاں کہا تھا ان عیسائیوں سے کہ بھئی تم کو پتہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آنے والی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں معلوم ہے. تو اللہ تو حی ہیں, زندہ ہیں, تو جو جس کو موت آئے وہ اللہ کیسے بن سکتا ہے؟ تم کو معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت قیوم ہے اور عیسیٰ علیہ السلام قیوم نہیں ہے. قیوم اس کو کہتے ہیں جو خود قائم ہو اور ساری دنیا پر کنٹرول کرے اور قائم رکھے, ایک ایک چیز سے وہ باخبر ہو, کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہ ہو, اس کی قدرت اور قابو سے باہر نہ ہو. اور عیسیٰ علیہ السلام تو انسان ہیں, ان میں یہ صفت نہیں ہے. حضور نے کہا تم کو معلوم نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے, پانی پیتے تھے, پیشاب ہوتا تھا, پیخانہ ہوتا تھا, استنجا ہوتا تھا, اور یہ ساری صفت ان میں پائی جاتی تھیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو قائم رکھنے والے کیسے ہوں گے؟ حی و قیوم تو وہ ہے, اس کی عبادت کرنی چاہیے, عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں. آگے اللہ پاک نے کچھ قرآن کی صفت بیان کی, اس کے بعد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اس میں بھی عیسائیوں پر تردید. اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کی ماں مریم علیہ السلام کے پیٹ میں پیدا کیا, اس میں ان کی شکل بنی, صورت بنی, جس طرح عام حمل ٹھہرتے ہیں اور پھر بچے کی ولادت ہوتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ایسی ولادت ہوئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, وہ بچوں کو ماں کے پیٹ میں تصویر بنانے والے نہیں ہیں, بلکہ خود ان کی تصویر بنائی گئی ہے, اللہ نے ان کی صورت ان کی ماں کے پیٹ میں بنائی تھی. وہ معبود نہیں, وہ خدا نہیں ہے, معبود اللہ ہے جو تمام بچہ دانیوں, تمام مادر رحم کے اندر بچہ دانیوں میں بچوں کی صورت بناتا ہے, پھر ان کو پیدا کرتا ہے. لا الہ الا ہو هو العزیز الحکیم, وہی زبردست ہے, وہی حکمت اور وزڈم والا ہے. اللہ نے اس طرح ان پر تردید کی. آگے هو الذی انزل علیک الکتاب, اس آیت کا ترجمہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن شریف ہی میں نہیں, اس میں بھی اور پچھلی کتابوں میں بھی جو ورسز اور آیتیں ہوتی تھیں وہ دو قسم کی ہوتی تھیں, ایک تو محکمات اور دوسری متشابہات. محکمات بالکل کرسٹل کلیئر, اس کے میننگ بالکل واضح, جیسے قل ہو اللہ احد, سب کو معلوم جو یہاں بیٹھے ہیں کہ اس کے معنی کہیے اللہ ایک ہے, اکیلا ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں, لم یلد ولم یولد, اس نے کسی کو جنا نہیں, کسی نے اس کو جنا نہیں, اور ولم یکن لہ کفواً احد, اس کے برابر اور اس کے جیسا کوئی نہیں دنیا میں, یہ اس کا میننگ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, سب کو معلوم اس کے کیا معنی ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, سب کو معلوم اس کے کیا معنی ہے. محمد الرسول اللہ, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ, سب کو معلوم ہے محمد الرسول اللہ کے کیا معنی. تو یہ آیتیں بالکل محکمات اور کرسٹل کلیئر, اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہوتی ہیں, جس کے معنی کچھ ملے جلے, جس میں اللہ نے کچھ گنجھلک رکھی جان بوجھ کر. یہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کریں کہ یہ ایمان لاتے ہیں یا ان کے پیچھے پھنستے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے قرآن شریف میں کچھ آیتیں متشابہ رکھی ہیں. کہیں پر اللہ نے اپنے لیے کہا کہ آنکھ کو ثابت کیا ہاتھ کو, اور کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ کام کرو, میں نے اپنے ہاتھ سے یہ چیز بنائی, میں اپنے پاؤں سے اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں, حدیث میں آتا ہے, اس قسم کی متشابہ چیزیں. تو اب کہیں پر ایسی متشابہ آیت آئے جس کے معنی ہم کو سمجھ نہ پڑے, تو ہم نے کس کی طرف اس کو ریفر کرنا ہے؟ محکم اور کلیئر آیت کی طرف, اور اس سے اس کے میننگ ڈھونڈنا ہے. یہ قرآن پاک کا دستور, پچھلی کتابوں کا دستور. اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن شریف میں ایسی آیتیں ہیں, اصل قرآن تو محکم, لیکن کچھ کچھ آیتیں متشابہ, جس کا میننگ ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا, جو خاص اہل علم ہوں وہی سمجھ رکھتے ہیں, راسخین فی العلم. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے, کجی ہے, ٹوسٹنگ ہے, ٹوسٹ اینڈ ٹرنز ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن شریف کی محکم آیتوں کو نہیں دیکھتے, متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اسی میں الجھے رہتے ہیں, دوسروں کو بھی اس میں الجھاتے ہیں. مسلمانوں سے کہتے ہیں تم ایسا نہ کرنا, تم جو ہے علماء سے پوچھنا اگر کوئی مطلب سمجھنے نہ آئے. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به, اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں دعا سکھا دی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, پروردگار تو نے ہمیں ہدایت دی ہے, گائیڈ کیا ہے, اب تو ہمارا دل ادھر ادھر ٹیڑھا نہ ہٹا دینا اور ہمیں سیدھی راہ پر چلانا, بے شک تو تمام نعمتوں کو دینے والا ہے, ہم تجھ سے یہ ہدایت بھی مانگ رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا. یہ دعا ہم کو اللہ نے سکھائی, اور اس کے بعد آگے مضمون چلتا ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم, یہ گزشتہ کل کی صورت ہے لیکن میں مختصر اختصار کے ساتھ ذرا دوڑا رہا ہوں. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم, اس کے پیچھے بھی ایک قصہ ہے. وہ جو میں نے تین آدمیوں کو نام لیا نہیں, بڑے سردار آئے تھے, تو ان میں ایک سردار جو کرز ابن علقمہ تھا, اس کو ایک جناب راستے میں ایک جگہ اس کی سواری کو ٹھوکر لگی اور وہ گرا. تو عربوں میں دستور تھا کہ اگر کوئی ایسی ٹھوکر لگتی, کوئی برائی ہوتی, تو اپنا جو دشمن ہو اس کو یاد کرتے اور اس پر لعنت کرتے. تو کرز ابن علقمہ کی زبان سے نکلا تعیس العباد, یعنی محمد کا ناس ہو, نعوذ باللہ. تو عبد المسیح جو ان کا بڑا سردار اور امیر لیڈر تھا, پادری بھی تھا وہ, اس نے کہا ایسا مت بول. تو کرز نے کہا کیوں, میں تو اس کو برا کہہ رہا ہوں. کہنے لگا کہ نہیں, وہ اللہ کا سچا رسول ہے, اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے. تو پھر اس نے پوچھا کہ اچھا, جب تمہیں یقین ہے کہ وہ اللہ کا سچا رسول, تو تم مانتے کیوں نہیں؟ تو عبد المسیح نے جواب دیا، اصل میں یہ جو بادشاہ ہیں انہوں نے ہمیں بہت مال دولت تھاک عیش آرام دے رکھا ہے، بہت پیسے دیے ہیں اور پیسے خوب دیتے جاتے ہیں، تو ہمیں ڈر لگتا ہے اگر ہم محمد کے پیچھے ہو لیں تو یہ سارا مال دولت ہم سے چھین لیں گے، اس لیے، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے۔ تو اب قرظ نے جناب یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی، اس کو یاد رکھا، بھولا نہیں اس کو۔ اس وقت تو یہ قافلہ چلا گیا تو یہ بھی ساتھ واپس چلا گیا، لیکن فتح مکہ کے بعد یہ جو ہے از خود مدینہ شریف آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر کے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ پاک نے یہاں ان الذین کفروا لن تغنی میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کافر اپنے مال دولت پر گھمنڈ کرتے ہوئے اور جناب اس کو حفاظت کرنے بچانے کے لیے کفر کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ کسی بھی کافر کو اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کے اسباب قیامت کے روز اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آئیں گے، اور ایسے لوگوں کو تو دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ ان کو کہیے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد، کافروں سے کہو تم مغلوب بھی ہوگے، تمہیں جہنم کی طرف دھکیلا بھی جائے گا اور جہنم بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہاں تمہیں پہنچایا جائے گا۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں پڑتی ہے تو ذرا غزوہ بدر کی طرف نظر کرو، میں نے میرے بندوں کی وہاں مدد کی تھی تو اس وقت بھی میں مدد کر سکتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس لیے پھر آگے غزوہ بدر کا قصہ سنایا، اس کی طرف کچھ اشارہ کیا کہ 313 نہتھے کے معنی بغیر ہتھیار والے مسلمان کتنے ہیں، 313، ان کے پاس اونٹ کتنے ہیں، 70، اور گھوڑے کتنے ہیں، 2، اور زرہ کتنے ہیں، 6، اور باقی کسی کے پاس، زرہ کے معنی آرمر، باڈی کو کور کرنے والا جناب یہ لوہے کا ہتھیار، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو زرہ نہیں ہے، اور جناب ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس لاٹھی ہے، کوئی غلیل لے کے آ گیا ہے پتھروں کو مارنے کے لیے۔ اس اصل میں لڑائی کے مقصد سے نہیں چلے تھے اس قافلے کو روکنے کے لیے ابو سفیان والا، وہ تو حالات ایسے پیش آ گئے کہ لڑائی کرنی پڑی اور ٹائم اتنا تھا نہیں کہ پیچھے سے رسد منگائی جائے۔ اب حضور نے سوچا کہ لڑائی تو کرنی، اب ہو گیا جو ہونا ہے، اور ادھر سے دشمن کتنا طاقتور، دشمن کی تعداد کتنی ہے، پورے 1000، 313 اور ادھر 1000، اگر آپ ریشیو نکالے تو کتنا نکلے گا، 1/3، 1 کے مقابلے میں 3 کافر، اور جناب دشمن کے پاس گھوڑے کتنے، اونٹ کتنے، 700 اونٹ، اور گھوڑے کتنے، 100 گھوڑے، اور ایک ایک جناب ہتھیار والا زرہ میں ملبوس تلوار اور جناب نیزہ اور سپیئر اور ایروز لے کر گئے، اور نہایت اپنی طاقت کے غرور اور نشے میں مخمور، اور کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم یہ تو جناب مکڑی کے جالے ہیں، ابھی ان کو ہم چور کر دیں گے، مار ڈالیں گے، ختم کر دیں گے ان کو۔ لیکن جیسے ہی لڑائی ہوئی تو جناب اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے ٹولے کو اس بڑے جناب جمگٹھے کے اوپر جو ہتھیاروں سے لیس تھا ایسا کچلا اور ایسا دبایا کہ ان میں سے 70 جو ہے قتل ہوئے، جہنم رسید ہوئے، اور 70 جو ہیں وہ 70 قتل ہوئے، اور 70 جو ہے وہ پکڑے گئے اور قید میں لا کر بھانج کر کے ذلیل کر کے لائے گئے، اور خوب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ وہ جو 70 مارے گئے وہ بھی بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے۔ اب اللہ پاک نے کہا کہ دیکھو ایسے عین موقع پر میں مدد کر سکتا ہوں، اللہ پاک نے یہاں تو اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور آگے صورت چلتی ہے۔ یہ عیسائیوں سے کچھ گفتگو، اب میں اس کو حذف کر رہا ہوں، اللہ پاک نے بیچ میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل دین اللہ کے یہاں اب جو قابل قبول ہے اسلام ہے، اسلام کے سوا اور کوئی دین لے کر کے اللہ کے یہاں پہنچے گا تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ کوئی کرسچینٹی کو لائے گا، یہودیت کو لائے گا، ہندوازم کو لائے گا، بدھزم کو لائے گا، یہ ازم وہ ازم لائے گا، اللہ پاک اس کو نہیں قبول کریں گے، صرف اسلام قبول ہوگا اور کچھ نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دوسری جگہ اللہ نے کہا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کوئی اور دین ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان کو کہہ دیا مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، پتہ ہے تم کو پھر کیوں نہیں مسلمان ہوتے؟ یہ اللہ پاک نے ہدایتیں دیں، کچھ مختلف باتیں ہوتی گئیں۔ اللہ پاک نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء میں کافروں کو کہا کہ ان کافروں کو کہو، عیسائیوں کو، مال دولت کی وجہ سے تم مسلمان نہیں ہوتے نہیں، تو کہو اللہ رب العزت مالک الملک احکم الحاکمین، تمام بادشاہت کے مالک ہیں، تؤتی الملک من تشاء، وہ بادشاہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں، اور وطن بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری خیر آپ کے قبضے میں ہیں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ مسلمانوں کو کہا کہ تم یوں بولو، اور ان کافروں کے پاس بہت مال دولت ہے، اس کی طرف توجہ نہ دو، یہ تو اس مال دولت پر فریفتہ ہیں، زین للناس حب الشہوات میں پھنسے ہوئے ہیں، تم یہ دعا مانگا کرو اور میرے پاس مانگو۔ مسلمانوں نے اللہ کے سامنے دعا مانگی اور اللہ پاک نے کیا کیا، تھوڑے ہی عرصے میں ان کافروں کا سارا مال دولت مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیا۔ اسلام جناب تھوڑے ہی عرصے میں اتنا پھیلا کہ قیصر اور کسرا کے سارے خزانے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے قدموں میں آ کر پڑے۔ تفصیل میں اس کی ہم نہیں جاتے، اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ سورت جو ہے ان مضامین کے ساتھ چلتی جاتی ہے چلتی جاتی ہے، بہت سی مختلف باتیں آتی ہیں، سوال جواب، اور جناب انہوں نے مباہلہ کیا تھا، اللہ نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر وہ مباہلہ کرنا چاہے، مباہلہ کے معنی کیا ہے کہ دو مذہب والے جو آپس میں مخالف ہوں ایک دوسرے کے، جب جناب اپنے ڈبیٹ کے اندر کوئی فیصلہ ڈیسیزن نہ لے سکیں تو پھر ایک دوسرے کے اوپر بد دعا کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سامنے والا کافر جو ہے وہ اپنے آل اولاد رشتہ دار اور اپنے جمگٹھے کو لے کر کے آئے، اور یہ مسلمان اللہ کا نیک فرما بردار بندہ یہ اپنے آل اولاد رشتہ داروں کو لے کر آ کر بیٹھے، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے اوپر بد دعا کریں، اے اللہ یہ اگر غلط ہے اور جھوٹا ہے تو اس پر اپنی لعنت نازل کر اور اس کو ہلاک کر، اور وہ جناب اس پر بد دعا کرے کہ اگر یہ سامنے والا جھوٹا ہے تو اس پر بد دعا اور اس کو ہلاک کر اور اس پر لعنت کر، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ کو مباہلہ کا چیلنج دے رہے ہیں تو آپ منظور کر لیجئے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، آ جاؤ ہم جھوٹے پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ لیکن ہمت نہیں پڑی ان کی، کہہ تو دیا، جب یہ آیت اتری گئے بابا بابا سے ہم صلح کر لیتے ہیں، صلح کر کے بھاگ گئے وہاں سے۔ تو یہ ان کا حال ہوتا ہے، چیلنج تو بہت زبردست دیتے ہیں لیکن جب شکست کھاتے ہیں تو دم دبا کے بھاگتے ہیں۔ وہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں قصہ آتا ہے کہ وہ دلی میں یہ عیسائی بہت زور کر رہے تھے، شاید میرے خیال میں مجھے نام میں شبہ ہو رہا ہے، قصہ صحیح ہے، ان کے پاس کوئی آیا کہنے لگا کہ حضرت کو ایک عیسائی پادری ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو جی ہماری بائبل میرے ہاتھ میں ہے اور یہ آگ جل رہی ہے، اس میں ہم بائبل کو ڈالتے ہیں تم قرآن کو ڈالو، جو جناب حق پر ہے وہ بچا رہے گا اور جو غلط ہے وہ جل جائے گا۔ اصل میں وہ بائبل کے کہیں سے فائر پروف کاغذ لے آیا تھا اور اس پر لکھ رکھا تھا کہ بھئی اس کو آگ میں ڈالیں گے تو اب جناب یہ تو بائبل جلے گی نہیں اور قرآن کا ورق جل جائے گا، تو ہم کہیں گے دیکھو بائبل سچی ہے قرآن غلط ہے، تو اب یہ اس نے تو چیلنج دے دیا ہے، کیا کریں۔ شاہ صاحب نے فرمایا بہت اچھا، ہم چیلنج قبول کرتے ہیں اس کا، جاتے ہیں اس کے پاس، گئے اس سے کہا کہ نہیں 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 تم ایسا مت کرو، ایسا کرو تم یہ بائبل کو تمہاری چھاتی سے باندھو، میں قرآن کو میری چھاتی سے باندھتا ہوں اور ہم دونوں آگ میں کودتے ہیں۔ اب یہ اپنے آپ کو کہاں سے فائر پروف بنانے والا تھا، انہوں نے بابا بابا سے بھاگا وہاں سے، صاحب چیلنج ختم ہو گئی۔ تو یہ مقابلے کے لیے جناب ایسا ہوتا ہے، مولانا احمد علی لاہوری صاحب کا مولوی صاحب نے نام یاد دلایا۔ تو یہ جناب ایسا ہے قصہ، اور یہاں پر بھی جب ان کے بس میں یہ بات نہیں آئی چل پڑے بھاگے وہاں سے۔ یہ اس طرح باتیں چلتی ہیں، کچھ عیسائیوں سے باتیں کی ہیں، عیسائیوں کے ساتھ ان کو تو ہرانا بہت آسان، اگر یہ بحث کرنے کے لیے آئیں تو ان کو صرف اتنا کہو کہ تمہاری تثلیث ذرا ہم کو سمجھاؤ، یہ تثلیث کیا ہے، ایک تین اور تین ایک، یہ بھول بھلیاں ساری عیسائیت کی دنیا مل کر کے اس کو سمجھا نہیں سکی۔ کسی بھی آپ پادری سے پوچھیں گے تو وہ یوں یوں کر کے سارا ادھر ادھر کا اگرم بگرم کر دے گا لیکن سمجھا نہیں سکے گا۔ ان کے ساتھ بحث کرنی ہو تو وہ ہمارے ہاشم بھائی بہت اچھے یاد آتے ہیں، ہاشم بھائی پٹیل، وہ ویسے اوروں کا بھی معروف ہے لیکن یہ انہوں نے خود اپنا بیان کیا۔ وہ ایک دفعہ سینٹ بری میں شاپنگ واپنگ کر کے، وہ مینچسٹر میں رہتے ہیں اولڈ ٹرافرڈ میں، گھر پر پہنچے تو ان کے گھر پہ کوئی دو عورتیں کھٹکھٹا رہی ہیں دروازہ۔ تو اب یہ جناب چلے اپنا وہ تھیلے ویلے لے کر کے دروازہ کھولنے، انہوں کا کیا ہے جی، تو وہ ہم فلاں عیسائی مشنری کی ہیں تم سے بات کرنے کے لیے آئی ہیں، یہ بھائی میرے پاس فرصت نہیں ہے تم جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ کہنے لگے نہیں 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 ہم پلیز ہم سب سے بات کریں، بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نے بات نہیں کرنی، ذرا دو منٹ دے دو۔ بہت جیت کی تو ان تھیلی وہاں رکھی کہ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دو، تمہارا خدا جو ہے اس کی عمر کتنی ہے، ہاؤ اولڈ از ہی؟ تو اس نے کہا وہ از ویری 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 اولڈ۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو اس کے بیٹے کتنے ہیں؟ کہنے لگے اس کا ایک بیٹا ہے۔ اتنا بڈھا ہے اس کا ایک بیٹا، میں 50 سال کا، میرے 7 بیٹے، جاؤ جاؤ تمہارے اس کے خدا کے ایک ہی بیٹے ہیں، ایسے خدا کا کیا کرنا جو اتنے بڈھا ہو کر صرف ایک بیٹا ہے اس کے یہاں، میں 50 سال کا ہوں میرے 7 بچے ہیں۔ وہ بھاگی وہاں سے، کیا جواب دیں اس کو کہ ایسے آدمی کے ساتھ کیسے بات کریں۔ تو اب یہ ہے और ये भी एक सच्चा किस्सा है, एक और जगह हुआ कि एक जगह ऐसा हुआ कि अब उन्होंने सुनाया था हमारे कॉन्फ्रेंस में मौलाना इब्राहिम साहब ने, एक ईसाई पादरी ने किसी मुसलमान आलिम दीन से कहा कि भाई तुम्हारे नबी को ये मालूम नहीं था कि उसके नवासे हज़रत हुसैन को उनकी उम्मत शहीद करेगी। कहा कि हाँ उनको मालूम था कि भाई हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन को उनकी खुद की उम्मत शहीद करेगी, तो फिर उन्होंने अपने अल्लाह के सामने दुआ क्यों नहीं की कि भाई हज़रत हुसैन को बचा दीजिए, उनको कत्ल मत होने दीजिए। तो उन मौली साहब ने बयान किया कि दुआ की थी उन्होंने। अच्छा दुआ की थी? कहा कि हाँ। तो क्या जवाब दिया था? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जवाब दिया कि तुम तो अपने नवासे और ग्रैंडसन की फिक्र में पड़े हो, मैं तो अपने सन को भी नहीं बचा सका, मेरे सन को भी सूली पे चढ़ा दिया गया था, तुम्हें अपने ग्रैंडसन की फिक्र पड़ी है, मैं उसको कैसे बचाऊं, मैं अपने सन को बचाने से आजीज रहा, तुम्हारे ग्रैंडसन को बचाना मेरे बस में नहीं है। तो खैर ये ऐसे कुछ चुटके जो है हमें याद रखने चाहिए, इससे क्या होता है कभी जनाब कोई आ जाए हमको फंसाने के लिए तो आदमी अपना ज़रा दिमाग यूज़ करे तो उसी से कुछ ना कुछ जवाब बन जाता है, निकल सकता है। खैर तो ये इस सिलसिले में कुछ बातें चली हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूर तक तो इसको चलाया, फिर आगे चौथा पारा शुरू होता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह पाक इसमें इंसानों को तरगीब देते हैं अपना महबूब माल खर्च करो, माल की मोहब्बत दिल में बिठाए मत रखो जैसे इन यहूदियों ईसाइयों को है जो उस पर फरेफ्ता हैं, बल्कि उसको खर्च करो, जितना खर्च करोगे उतना तुम्हारा फ़ायदा होगा और तुम्हें कामिल नेकी हासिल होगी, जन्नत मिलेगी और अल्लाह के यहाँ वो सारा कर्ज बैंक में जाकर जमा होगा, अल्लाह खूब बदला देंगे उसका। अल्लाह ने उसकी तरगीब दी, बुजुर्गों ने उस पर कैसे अमल किया साहब, कुर्बान जाइए। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु जी ये आयत उतरती है हुजूर की खिदमत में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह ने कहा कि अपना महबूब माल खर्च नहीं करोगे तो कामिल नेकी हासिल नहीं होगी, और मेरा सबसे महबूब माल ये बैरुहा नामी बाग बगीचा है, बहुत बेहतरीन बाग है, पानी उसका बहुत मीठा, फ्रूट उसमें बहुत आते हैं, ये मैं अल्लाह के रास्ते में पूरा सदका करता हूँ। तो फौरन आयत उतरते ही कुरान शरीफ पर अमल करने का कितना शौक है उनको कि सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। और दूसरी तरफ अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज़ पढ़ रहे हैं और जनाब तिलावत करते करते सूरह आले इमरान पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुँचे लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून। दिल में ख्याल आया कि यार मेरा सबसे महबूब माल क्या है, सामने से एक बांदी कुछ काम करती हुई गुजरी, सबसे बेहतरीन बांदी थी और जनाब बे किसी को उसकी कीमत बहुत आला थी, तो नमाज ही में इशारे से उसको आज़ाद कर दिया, यानी इतना भी इंतजार नहीं किया कि रुकू सिद्धा करें सलाम फेरे फिर कहें तू आज़ाद है, आयत पढ़ते हैं नमाजी में उसको यूं करके इशारा कर देते हैं। एक बुजुर्ग अल्लाह के नेक बंदे इस्तिंजा के लिए बैतुल खला में बैठे हैं तो अंदर से खादिम को आवाज़ देते हैं, अरे भाई मेरे हुजरे में दरवाजे के पीछे फुना अच्छा सा जुब्बा जो है वो लटका हुआ है, फुना गरीब को जाकर दे आओ। अब इन्होंने कहा कि अच्छा भाई, गए वो जुब्बा लिया जा करके दे आए, जब वापस आए तो इनसे पूछे हजरत जी इतनी भी जल्दी क्या थी, ज़रा बाहर निकल के कह देते, अंदर ही से आपने आवाज़ लगा दी जाओ देकर क्या आओ फुना चीज़। तो उन्होंने जवाब दिया असल में मुझे जो है उस वक्त दिल में ये ख्याल आया कि ये नेक काम मुझे करना चाहिए, मुझे ये डर हुआ कि कहीं मेरा नफ्स जो है अपना माइंड चेंज न कर ले, जब तक मैं फारिग होकर बाहर निकलूँ उतनी देर तक मेरा माइंड चेंज हो जाएगा, मैंने सोचा अभी ये काम करना चाहिए इसलिए अंदर से आवाज़ दे दी कि जाओ फुना चीज़ दे आओ। वो गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो सदका खैरात करने का जो इरादा हुआ था फ़ौरन उस पर अमल हो गया। तो ये हमें लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु में तरगीब दी जा रही है, आगे और मजामीन चलते जाते हैं कहाँ कहाँ जाएँ क्या बयान करें। अल्लाह पाक इसमें गज़वे बदर की तरफ भी कुछ इशारा करते हैं, गज़वे उहद की तरफ भी इशारा करते हैं, बल्कि इस सूरत का ज़्यादातर हिस्सा पाव से वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीन मक़ाइद लिल्क़िताल से लेकर हाफ तक الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح, यहाँ तक तो पूरा गज़वे उहद के बारे में ही चल रहा है। गज़वे उहद में क्या हुआ, देखो गज़वे बदर में तो मुसलमानों को फतह हुई ना, विक्ट्री हुई, और गज़वे बदर कब हुआ, रमज़ान सन 2 हिजरी में, 17 रमज़ान सन 2 हिजरी, यानी सन 1 हिजरी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली हिजरी में आए रबीउल अव्वल, उसके बाद एक रमज़ान आया, फिर एक साल गुजरा और दूसरा रमज़ान आया, तो इस दूसरे रमज़ान में 17 रमज़ान को ये समझिए कि गज़वे बदर हुआ और मुसलमानों को उसमें नहायत उमदा विक्ट्री और कामयाबी हुई। इसके पूरे एक साल के बाद शव्वाल सन 3 हिजरी में गज़वे उहद होता है, یعنی میدان احد میں ادھر سے 3,000 کافر آ کر اکٹھے ہوتے ہیں مدینہ کو کچلنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1,000 مسلمانوں کو لے کر چلتے ہیں, ان میں سے 300 منافق پیچھے بھاگ جاتے ہیں, صرف 700 رہ جاتے ہیں, اور 700 کا 3,000 سے مقابلہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملٹری اسٹریٹجی کے حساب سے فوج کو ایک جگہ کھڑا کرتے ہیں, 50 جناب تیر اندازوں کی فوج کو ایک جگہ مقرر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادھر سے اگر کچھ خطرہ ہو تو تم حفاظت کرنا. لیکن بدقسمتی سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی شروع ہوتی ہے, مسلمان کافروں کو پیچھے بھگاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی اب ختم ہو گئی اور وہ نیچے اتر پڑتے ہیں. امیر منع کرتا ہے کہ بھئی حضور نے منع کیا تھا کہ ہمیں کامیابی ہو جائے پھر بھی تم نیچے نہ اترنا, لیکن وہ لوگ کہتے ہیں نہیں لڑائی تو فنش ہو گئی, وہ نیچے اتر آتے ہیں, مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. کافر کیا ہوتے ہیں, ادھر سے دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑی خالی ہو گئی تو گھوم کر کے ادھر سے ایک فوجی دستہ آتا ہے اور ان 10-12 آدمیوں کو جو یہاں اٹکے ہوئے ہیں مار دیتا ہے اور پیچھے سے حملہ کرتا ہے. ادھر سے وہ لوٹتے ہیں, ادھر سے یہ مارتے ہیں, بیچ میں کافر مسلمان کچل جاتے ہیں. یہ اور اس وقت شیطان بھی پروپیگنڈا کرتا ہے اور شیطان شور مچاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا, شہید ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں, ایک صحابی بیٹھتے ہیں ہتھیار ڈال کے, دوسرے وہاں سے گزرتے ہیں, کیا ہوا بھائی؟ ارے بھائی حضور شہید ہو گئے, اب کیا؟ تو اس نے جواب دیا, ارے بھائی حضور جس کام کے لیے شہید ہوئے تو پھر ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے, ہمیں بھی اس کام کے لیے شہید ہونا چاہیے, چلو اٹھو. تو چنانچہ یہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, لڑائی ہوتی ہے. بہرحال کافر جناب جب دیکھتے ہیں کہ اب جناب کام تمام ہو گیا تو وہ وہاں سے بھاگتے ہیں, اور جب چلے جاتے ہیں کچھ آگے جا کر شیطان ان کو وسوسہ ڈالتا ہے, کہتا ہے یار تم نے ابھی ان میں لائف رہنے دی, تم نے بالکل فنش اور وائپ آؤٹ نہیں کیا, واپس چلو ان کو ختم کرو. تو یہ وہاں حمراء الاسد میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں, لیکن ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گزشتہ کل لڑائی میں شامل تھے وہی آج پھر ہم ان کا تعاقب کرتے ہیں, پیچھے دوڑتے ہیں, پیچھے چلتے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام, حالانکہ ان میں سے اس سال 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں, جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور کے شہید چچا ہیں انہوں نے بھی اپنی جان دی ہے, اور بھی بہت سے صحابہ کی جانیں گئی ہیں. ابھی تو ان کو دفن کرنے کا مسئلہ ہے, دفن ہو رہے ہیں, کر رہے ہیں قبریں کھودنا, زخمی ہیں, پریشان ہیں, لیکن اس حال میں بھی صحابہ کرام نے اپنے ان زخموں پر پٹیاں باندھی اور حضور نے فرمایا کوئی فریش لڑائی کرنے والا نہیں چاہیے, جو گزشتہ کل لڑائی میں تھے وہی چلیں, کوئی نیا لڑائی کرنے والا نہ آئے. چنانچہ یہی سب چلتے ہیں, آگے پیچھے تعاقب کرتے ہیں, ادھر دشمن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں, وہ بھاگتا ہے آگے. اللہ پاک اس کو الذین استجابوا میں نقل کرتے ہیں, الذین, اور اس میں آگے کہتے ہیں وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہی ہمارا بہترین کارساز ہے. آج بھی مسلمانوں پر یہ قیامت ٹوٹ رہی ہے اور ایسا ماحول اور ایسی فضا پیدا کی جا رہی ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے ہاتھ تو اللہ کے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ اگر ہماری دعائیں ان کے ساتھ شامل حال رہیں تو اللہ رب العزت بہتر نتائج ہی نکالیں گے انشاءاللہ, جو بھی ہوگا ہمارے حق میں خیر ہوگا انشاءاللہ, ہمیں اسی کی امید رکھنی چاہیے. خیر یہ قصہ چلتا ہے وعاد پہ, آگے اللہ پاک یہودیوں کی کچھ شرارتیں قباحتیں بیان کرتے ہیں. ایک ان کا قول ان اللہ فقیر ونحن اغنیا, اس پر کرتے ہیں. پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہودی موت کو بھول گئے ہیں, ان کو یاد رکھنا چاہیے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. غرور, ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب جس کو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا, اور دنیاوی زندگانی صرف دھوکے کا سامان ہے. اس میں انسان ایک دھوکے میں پڑا رہتا ہے, الوژن میں رہتا ہے, حتیٰ کہ ایک دم موت آ جاتی ہے, چل بستا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں جو دنیا میں کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کیا کر کے آیا. اللہ نے اس کو کہا متاع الغرور ہے یہ دنیاوی زندگانی, اور اسی کو آگے ان فی خلق السماوات میں اپنی کچھ قدرت بیان کی اللہ نے, کچھ دعائیں ہم کو سکھائیں, اور آگے مجاہدین کے لیے اللہ پاک نے کچھ وعدے بیان کیے ولادخلنہم لو کفرن عنہم سیئاتہم ولادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب چلتی ہے. آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, ایمان والو صبر کرو, صبر کا ماحول پیدا کرو, لگے رہو, جمے رہو, اور اللہ سے ڈرتے رہو, انشاءاللہ تم کامیاب ہوگے. یہ اللہ پاک ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں. چار کام کرنے کو کہا, صبر کرو ہر حال میں, کتنی بڑی مصیبت کا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ پڑے لیکن صبر سے کام لو, پیشنس, ٹالرنس, برداشت کر لو, کوئی حرج نہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو, کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے. اور وصابرو دوسروں کو بھی صبر کی تلقین دو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر صبر کا ماحول پیدا کرو، اور ورابطو لگے رہو۔ رباط کی ایک مخصوص تفسیر بھی ہے، یہاں عمومی تفسیر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہو۔ وہ ٹیسکو کی ایڈورٹائز میں کہتے ہیں نا ایوری لٹل ہیلپس، تو یہاں پر بھی یہی کہیں گے ایوری لٹل ہیلپس، کہ بھائی جو بھی چھوٹی موٹی نیکی ہو کرو، لگے رہو، کرتے رہو۔ یہ نہ سمجھو کہ تو بہت چھوٹی سی نیکی ہے، اس کو کر کے کیا کریں گے، یہ دو چار پیسے ہیں، پاؤنڈ دو پاؤنڈ میں کیا ڈالوں صدقے کے اندر۔ نہیں، جتنا ڈال سکو ڈالو، وہ آخرت میں وہاں جب پہنچیں گے تب اس کی قدر معلوم ہوگی، ہر تھوڑی تھوڑی چیز بھی کام آنے والی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جتنا ہو سکے، جتنی نمازیں ہو سکے پڑھو، اور جناب لگے رہو، کرتے رہو محنت، اور اللہ سے ڈرتے رہو، انشاءاللہ تم کامیاب ہوگے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے زیادہ تر صبر کا مضمون بیان کیا ہے، الصابرین والصادقین والقانتین ایک جگہ، وان تصبروا وتتقوا بیچ میں بھی ایک جگہ صبر، یہاں بھی صبر، معلوم ہو رہا ہے اللہ پاک غزوہ احد بھی اس میں سنا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ صبر سے ہر حال میں کام لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صبر نصیب فرمائے۔ دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ صورت پوری ہوئی آل عمران۔ اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے سورت النساء، نساء کے معنی عورتیں، تو سورت النساء کے معنی عورتوں کی سورت۔ جی اب لوگ کہتے ہیں صاحب اسلام عورتوں کو گراتا ہے، ان کو انڈرمائن کرتا ہے اور ان کا درجہ گھٹاتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی قرآن شریف میں کوئی سورت الرجال ہے؟ مردوں کی سورت کوئی صورت ہے نہیں جس میں صورت الرجال، عورتوں کی تو صورت ہے، ان کے تو نام کی اسپیشل صورت اللہ پاک قرآن میں دے رہے ہیں۔ تو یہ عورت کا درجہ گھٹانا ہے یا اس کا درجہ بڑھانا ہے؟ جی اللہ پاک نے مستقل ان کے نام کی صورت رکھی ہے، اور یہ صورت شروع ہوتی ہے تو اللہ پاک ہمیں بتاتے ہیں کہ عورتیں ہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا اور عورت اور مرد میں ایک زبردست کنیکشن ہے۔ حضور نے فرمایا النساء شقائق الرجال، عورتیں جو ہیں وہ مرد ہی کا شقیقہ ہیں، انہی کا پارٹ ہیں، انہی کا ٹکڑا ہے۔ اللہ نے اس پہلی آیت میں یہی بتایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے رب سے ڈرو لوگو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان یعنی آدم علیہ السلام، اور وخلق منہا زوجہا انہی سے ان کا جوڑا بنایا، ان کا جوڑا یعنی حوا علیہ السلام۔ معلوم ہے حوا علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنے دست مبارک سے ان کا پتلا بنایا، ان میں روح پھونکی، اور آدم علیہ السلام جنت کی سیر کرنے لگے، میٹھے میٹھے پھل کھانے لگے، مزے کرنے لگے، لیکن تنہائی محسوس ہوتی تھی، لونلینس تھا۔ تو ایک دن آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں اور اللہ پاک نے ان کی پسلی کھولی، آپریشن کیا، اور ان کی پسلی کھول کر کے اس پسلی سے عورت کو بنایا، بائیں پسلی سے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، اور بہترین خوبصورت عورت حوا علیہ السلام کی شکل میں سامنے موجود۔ آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں، ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، نکاح پہلے ہوگا، مہر پہلے ادا ہوگا، اس کے بعد۔ تو اب مہر کیا ہے؟ تو حضرت شیخ نور اللہ عمر قدو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فضائل درود شریف میں نقل کرتے ہیں کہ مہر یہ کہ تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اس لیے کہ عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ فرمایا وہ جو آپ نے عرش پر محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، ان پر تین مرتبہ درود پڑھو، یہ تمہارا مہر ہے، اور اس کے بعد نکاح منعقد ہوگا۔ چنانچہ اس طرح نکاح ہوتا ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے ہیں۔ پھر آگے جو کچھ ہے اس قصے میں ہم نے جانا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا جوڑا انہی سے بنایا، اور وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے اللہ نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں دنیا میں پھیلا دیں، بلینز اینڈ ٹریلینز آف انسان، اللہ نے ایک انسان، ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے وقت حال تو یہ ہوتا تھا کہ ایک پریگننسی میں دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، اور پھر دوسرے حمل میں دوسرا لڑکا اور لڑکی، اور اس حمل کے لڑکے کو اس حمل کی لڑکی سے نکاح کرنا ہوتا، اور اس لڑکی کو اس لڑکے سے نکاح کرایا جاتا، اور اس طرح حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے 40 حمل میں 80 اولاد پیدا ہوئی، اور پھر ان 80 اولاد سے آگے پھر اور سلسلہ چلا۔ اس وقت تو چونکہ مجبوری تھی، اس لیے وہاں بھائی بہنوں کی شادی جائز رکھی گئی، اس کے سوا کوئی اور صورت تھی نہیں، لیکن جب یہ مجبوری ختم ہو گئی تو پھر بھائی بہنوں کا آپس میں نکاح بھی اللہ نے منسوخ کر دیا، اور پچھلی باقی شریعتوں میں، شریعت ابراہیمیہ، موسویہ، عیسویہ، سب میں بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں نکاح جو ہے ہمیشہ سے حرام رہا، اور ہماری شریعت میں بھی اس کو حرام کیا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم میں آگے یہی آ رہا ہے۔ تو اللہ نے اس طرح ان سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلائیں، اللہ اس کو کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مولانا سعید صاحب نکاح میں یہ آیت کیوں پڑھتے ہیں. اور صرف مولانا سعید صاحب نہیں پڑھتے, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح میں یہی آیت پڑھی ہے. تین آیتیں پڑھتے تھے, مشکات شریف کی روایت ہے, جو ہم نکاح میں پڑھتے ہیں وہی تین آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے. اللہ نے یہ تو کہا کہ عورت کی حقیقت کیا ہے, اس کو کیسے بنایا ہے, اشارہ کیا, اور اس کے بعد عورتوں کے احکام شروع کیے. وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب, اللہ نے فرمایا یتیم بچیوں کو, یتیم بچوں کو ان کا مال پورا پورا دے دیا کرو, اور برے مال کو اچھے مال کے بدلے نہ لو. اصل میں جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتے تھے, کسی شخص کا انتقال ہوا اور گھر میں وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے چھوڑ کر گیا, یتیم بچیاں چھوڑ کر گیا, تو اس کا مال ہڑپ کر لیتے تھے. بچیوں کا جو چچا ہے, ماموں ہے, خالو ہے, جو کوئی بڑا رشتہ دار ہے, تو وہ سارا مال اپنے قبضے میں کر لیتا, ان بچوں کو, بچیوں کو کچھ نہ دیتے. اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو, یتیموں کا مال نہ کھاؤ. اللہ نے بہت تاکید اور بہت وعید بیان کی یتیم کا مال دبا لینے کے اوپر. آج بھی ایسا ہوتا ہے, بعض جگہ جوان جناب لڑکا مر جاتا ہے, اپنے پیچھے بہت کچھ مال بزنس یہ کچھ چھوڑ جاتا ہے, تو رشتہ داروں میں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, کہ یہ خیال نہیں کرتے کہ بھئی یہ یتیم کا پیسہ ہے, اس کی ایک پائی بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے, یہ تو اس کی میراث ہے, اس کا وارثہ ہے, اس کو دینا ہے, لیکن اس کو دبا کر کے ادھر کا ادھر مکس کر کے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان کو ان کا مال صحیح طرح سے دیا کرو. یتیم بچیوں کے بارے میں بہت ناانصافی کرتے تھے, ان کا صحیح نکاح نہیں کراتے تھے. اللہ نے اس کے بارے میں کچھ آگے دوسری جگہ بھی آگے چل کر ہدایت نصیب فرمائی. پھر اللہ نے وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى میں یہی کہا کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح میں اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو اس یتیم سے نکاح مت کرو, اس کے علاوہ اور عورتوں سے دو دو تین تین چار تک تمہیں اجازت ہے, چار نکاح تک کر سکتے ہو, یہ اجازت ہے. اگر تم ان دو تین چار میں انصاف نہ کر سکو, خطرہ ہو کہ انصاف نہیں ہو سکے گا, تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو, دو تین سے مت کرو اگر انصاف نہ ہو سکتا ہو تم سے. اور ذالک ادنا اللہ تعولو, اس میں امید ہے کہ تم ایک طرف جھک نہیں پڑو گے اور ایک طرف کی ہو کر نہیں رہ جاؤ گے. اصل میں ہمیں قرآن حدیث میں چار عورتوں سے نکاح کرنے کو فرض یا واجب نہیں کہا. بعض لوگ یہ تصور دیتے ہیں کہ بھئی اسلام میں چار عورتیں چار چار کا لفظ اتنا بولتے ہیں جیسے چار سے کرنا فرض ہو. بھئی چار سے نکاح کرنا فرض نہیں ہے جی, اس کی شریعت نے اجازت دی ہے, مباح ہے, حلال ہے, حرام نہیں ہے. اور شریعت نے اس کے ساتھ ہی کیا کہا کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو کرنا, ایک سے زیادہ دو تین چار, اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو مت کرنا. حدیث میں آیا کہ اگر کسی کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف پورا کا پورا جھک جائے اور ہمیشہ تمام راتیں اسی کے ساتھ سوئے اور ہر وقت اسی کی طرف توجہ دے اور دوسری کو بالکل نگلیکٹ کرے, اس کے حقوق ادا نہ کرے, تو قیامت کے روز اس کا حشر اس طرح ہوگا کہ اس کا ایک دھڑ گرا ہوا ہوگا, یعنی اس کو فالج ہوگا, اور وہ کھوڑا کھوڑا لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہوا میدان حشر میں آئے گا. لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ اس کی دو بیویاں تھیں اور یہ ناانصافی کرتا تھا. اس لیے اس پر بڑی وعید آئی ہے, اگر انصاف ہو سکتا ہو تو ہی تم دو تین چار سے نکاح کرو, ورنہ دو تین چار سے نکاح کرنا جائز نہیں. قرآن نے دوسری جگہ اس پر تاکید فرمائی ہے. یہ کچھ عورتوں کے حقوق بیان ہوتے ہیں. آگے وآت النساء صدقاتهن نحلا, اللہ فرماتے ہیں شادی بھی کرو تو عورت کو اس کا مہر جو دینا ہے وہ خوشی سے دو. نحلا کے معنی بخشش. جی تمہارا بھی یہاں جلسہ ہوا ہوگا, مولانا سعید صاحب نے بچوں کو پریزنٹ دیے ہوں گے, تو بچے بھی خوشی خوشی پریزنٹ لیتے ہیں, مولانا سعید صاحب بھی خوشی خوشی دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا بھائی, کسی کو پریزنٹ دیتے ہیں, گفٹ دیتے ہیں, خوشی میں دیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں شادی جب کرو تو مہر جتنا تم ادا کر سکتے اتنا ہی مقرر کرو, 100, 200, 500 pounds جتنا تم سے ادا ہو سکے, زیادہ نہیں کہ پھر جناب بینک سے لون لینا پڑے. ایک جگہ شادی میں ہم گئے تو وہاں صاحب 15,000 pounds مہر مقرر تھے. میں کہا بابا 15,000 یہ کیسے ادا کرے گا, اس کی تو ٹال ہو جائے گی ادا کرتے کرتے. تو جتنا تم سے ادا نہ ہو سکے وہ مقرر نہ کرو, جو تم دے سکتے ہو. پھر کیا ہوتا ہے, بعد میں بیوی کو کوستا رہتا ہے, تجھے میں نے اتنا مہر دیا, تجھے میں نے اتنا مہر دیا, اتنا دیا, اتنی مہنگی پڑی ہے تو. تو پھر جناب یہ کوسنے کے کیا معنی. اللہ فرما رہے ہیں مہر جو دو بیوی کو تو خوشی سے دو, بشاشت کے ساتھ دو, گفٹ اور پریزنٹ کے طور پر دو, اس کی تاکید فرمائی. حقوق بیان کیے نا عورت کے. آگے اور باتیں چلتی ہیں, اور اس کے ذیل میں آگے اللہ پاک میراث کے کچھ مسائل بیان کرتے ہیں. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اس کے پیچھے ایک شان نزول ہے. شان نزول کے معنی قصہ ہے جس سے یہ آیت اتری. قصہ کیا ہوا, ایک صحابی سعد ابن الربیع رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کے پاس مال بہت تھا، پیچھے جناب باغ بغیچے بھی چھوڑے انہوں نے اور جناب درہم دنانیر بھی چھوڑے اور ساتھ ہی ایک بیوی اور دو بیٹیاں چھوڑے۔ تو ان کا جو بھائی تھا اس نے سارے مال پر قبضہ کر لیا، اور زمانے جاہلیت کا جو دستور پہلے سے چلا آ رہا تھا، قرآن میں ابھی کوئی حکم نہیں اترا تھا میراث کے سلسلے میں، جاہلیت میں دستور کیا چلا آ رہا تھا کہ میراث صرف مردوں کو دیتے تھے اور جوانوں کو دیتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میراث اسی کو مل سکتا ہے جو میدان جنگ میں لڑنے کے قابل ہو، یعنی جو بچہ جوان ہو جائے، طاقتور ہو، لڑ سکتا ہو لڑائی میں، اس کا باپ مرے اسی کو میراث دیتے ہیں، جو ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، عورتیں ہوں، لڑکیاں ہوں، اس کو میراث نہیں دیا کرتے تھے، میراث صرف انہی میں تقسیم کرتے تھے ایسے رشتہ داروں میں۔ تو اس جناب جاہلیت والے دستور کے حساب سے سعد ابن الربیع کے جو بھائی تھے انہوں نے سارا مال اپنی تحویل میں لے لیا اور ان کی بیوہ کو اور ان یتیم بچیوں کو کچھ نہیں دیا۔ کچھ دن تک تو اس بیوہ عورت نے صبر کیا، پھر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اپنا شکوہ پیش کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کو پتا ہے سعد ابن الربیع تو آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، مال بہت چھوڑا، لیکن ان کے یہ بچیوں کے چچا نے سارا مال لے لیا ہے، کچھ نہیں دیا، بچیاں آپ جوان ہونے والی ہیں، ان کی شادی بھی کرانی ہے، آپ جانتے ہیں کہ پیسے نہ ہوں تو شادی میں کیسے کراؤں، میں تو کسی طرح اپنا گزارا کر لوں گی، لیکن ان کو جناب نکاح وغیرہ کرانا اور اس کے لیے ضرورت ہے، میں کیا کروں، میرا بھی تو کچھ حصہ ہوگا اس میراث میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، اس میں کیا فرمایا، للرجال نصیب، مردوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو ماں باپ چھوڑ کر مریں اور قرابت والے چھوڑ کر مریں، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو ماں باپ مر کر چھوڑیں یا رشتے والے مر کر چھوڑیں، جو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور یہ حصے مقرر ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ پھر وہ مقررہ حصے کتنے ہیں، اللہ نے ان کو یوصیکم اللہ فی اولادکم سے پورے ایک رکوع میں اس کو بیان کیا تھا۔ حافظوں کے لیے یہ قرآن کا سب سے مشکل رکوع ہے، کسی حافظ کو امتحان میں مولوی صاحب نے یوصیکم اللہ پوچھ لیا تو گیا غم سے، کیونکہ اس میں ادھر ادھر کا بہت ہے، میراث کے حصے ہیں نا سارے، تو اس میں مما قل منہ او کثر اور یہ وہ فإن کان لہن ولد فإن کان لکم ولد اور یہ سب چلتا ہے۔ اللہ نے میراث کہا، میراث کے لیے میں اس کی فائل کیسے کھولوں آپ کے سامنے، اللہ پاک نے ہر ایک کا حصہ دیا ہے اور مقرر فرما دیا ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کا انتقال ہو جائے، موٹی موٹی باتیں، تو اگر اس کی اولاد زندہ ہو، لڑکے لڑکیاں، تب تو اس کے ماں باپ کو اس میں سے چھٹا حصہ 1/6 دے دیا جائے، اور باقی جو حصہ ہے وہ اس اولاد میں ہی تقسیم کیا جائے، جو بھائی ہوں، بہن ہوں اور رشتہ دار ہوں، دادا دادی، نانا نانی، ان کو نہیں ملے گا، جو ذوی الفروض ہیں جن کا حصہ قرآن نے مقرر کیا ہے ان کو، تو ان کا چھٹا حصہ ان کو دے دیا جائے، بیوی اگر اس کی موجود ہے مرنے والے کی تو اس کا ایک، اور اولاد بھی ہیں تو اس کا ایک آٹھواں حصہ اس کا حق ہے، 1/8 اس کو دیا جائے، اور باقی جو مال ہے وہ سب اولاد کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، جتنی اولاد ہوں اس کو کاؤنٹ کیا جائے اور اس میں پھر ڈیوائڈ کیا جائے۔ یہ مفتیان کرام جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کیسے ڈیوائڈ کرتے ہیں، ان کے پاس ساری تفصیل لکھ کر بھیجتے ہیں کہ بھئی اس کا انتقال ہوا، اس کی اتنی اولاد ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، اور جناب یہ ہے وہ ہے، پھر اس کا وہ سارا ورک آؤٹ کر کے پھر وہ دیتے ہیں۔ اب اس میں تقسیم کیسے کرنا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو اس سے آدھا۔ اب اس پر یہ ویسٹرن والے اشکال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں کی بات ہے، جزاک اللہ خیر الجزا، مدینہ شریف میں کوئی کسی کو پانی پلائے تو دعا دیتے ہیں اللہ تمہیں حوض کوثر کا پانی پلائے، تو ہم بھی بچے کو یہی دعا دیتے ہیں اللہ اس کو حوض کوثر کا پانی پلائے۔ جی تو یہ سارا میراث کا بھلبلیاں ہے، حصہ سارا میز ہے، اس میں وہاں مفتیوں کے پاس مسئلہ بتاتے ہیں، وہ سارا اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ خیر اللہ نے ان مسائل کو بیان کیا۔ اچھا بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ عورت کو آدھا حصہ دیتے ہیں، مرد کو ڈبل، تو یہ کیوں ہے، یہ تو جناب زیادتی ہے، سیم سیم ہونا چاہیے، ایکول رائٹس ہونے چاہیے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم تو ایکول رائٹس کا لفظ ابھی سیکھے ہو، جی اب سے 100 سال پہلے کہاں گئے تھے تمہارے ایکول رائٹس، جب فیمنسٹ موومنٹس ابھی کھڑے نہیں ہوئے تھے، جی تب سے 100-150 سال پہلے اس ملک میں عورت کو پاسپورٹ رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اس کے نام پر گھر مکان دکان نہیں رکھ سکتے تھے، صرف مرد کے نام پر ہی گھر مکان دکان رکھتے تھے۔ اور اس سے ذرا اور آگے چلیے، اسلام نے تو قرآن شریف میں کتنے سال پہلے عورتوں کو حقوق دیے ہیں؟ 1400 ایئرز پہلے. اور اس وقت تو تمہارا یہ یوروپ اور ویسٹ امریکہ تو نام و نشان بھی نہیں تھا, اس کو تو 500 سال پہلے کولمبس نے ڈھونڈا ہے. اور جناب یہ جو تمہارا یوروپ یوروپ ویسٹ تھا, اس میں رومن کلچر, گریک کلچر, اس میں عورت کو ایک منحوس حیوان کی طرح تصور کیا جاتا تھا. اور یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو ایک منحوس شے ہے, نحوست والی ہے. اور یہ یہودیوں کے یہاں تو عورت کو اب بھی, پہلے بھی تھا, عورت کو جب حیض آتا ہے تو اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے. اس کے ساتھ بات چیت بھی نہیں, کھانا پینا بھی نہیں, اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں, اس کے برتن بھی الگ, کھانا بھی الگ, سب کچھ الگ. جب اس کے ایام فنش ہوں تب سمجھتے ہیں ہاں یہ اب پاک ہوئی اور اب اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وغیرہ درست. تو یہ تو تمہارا حشر تھا. اسلام نے تو 1400 سال پہلے حقوق دیے ہیں, تم کہاں ہم سے کہنے کے لیے آ گئے کہ بھئی یہ ایکول ایکول ہونا چاہیے. اللہ رب العزت حکیم ہے اور اللہ پاک علیما حکیما ہے, اپنے علم اور حکمت کے حساب سے ساری میراث تقسیم کرتے ہیں. اگر ذرا سا دھیان دوڑائیں تو ہمارا دماغ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. جی اسلام اپنے معاشرے کو کیسے بناتا ہے کہ ماں باپ کے یہاں لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں. لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ اپنے شوہر کے یہاں چلی جاتی ہے اور جناب شوہر کے یہاں اس کی زندگی گزارتی ہے 10, 20, 25, 30, 40 برس, جتنے وہاں رہنا ہے, جب تک اس کے ماں باپ ادھر حیات. اور لڑکا یہ لڑکی کو لاتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے. ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو لڑکا خدمت کرتا ہے, کرتا ہے کہ نہیں, کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. افسوس ہے کہ ہمارا معاشرہ ان گوروں کو دیکھ کر بگڑ رہا ہے. اب جناب مسلمان بھی اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ پیپل ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے. جس طرح تم جب پیدا ہوئے تھے اور ایک ایک گھونٹ پانی اور دودھ کے محتاج تھے اور ماں باپ نے تمہاری خدمت کی تھی, اب بڑھاپے میں وہ تمہارے محتاج ہوئے ہیں, تم پر فرض ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو. اسلام یہ کہہ رہا ہے. تو جب لڑکا جو ہے اس کی خدمت کرے گا تو اب ظاہر ہے کہ اس کا مال باپ کا مال مکس ہوگا. جب باپ کا انتقال ہو تو حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو زیادہ دینا چاہیے. لڑکی تو اس کے سر پر سہارا موجود ہے, اس کا شوہر ہے, وہ اس کو پالتا ہے اور اس کی اولاد کی کفالت کرتا ہے. یہاں یہ بیٹا ہے, اس کے بیٹے ہیں, اولاد ہیں, پوتے ہیں, ان کو کھلانا پلانا سارے مسائل ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو زیادہ حصہ دیا جائے. بیٹی کا تو کام چل رہا ہے, چلے گا, اس کو تھوڑا دیا جائے. یہ حکمت مصلحت ہے اس کے اندر. اور بھی اس میں بڑی حکمتیں مصلحتیں ہیں اللہ رب العزت کی, اس کو ہمارا دماغ سمجھ سکے نہ سمجھ سکے. خیر باتیں چلتی ہیں, یہ رکو فنش ہوتا ہے. اس کے بعد واللاتی یأتین الفاحشة رکو شروع ہوتا ہے. اللہ پاک اس میں یہ بتاتے ہیں کہ بعض عورتیں بدنیت بدکار ہوتی ہیں, فحش کام کرتی ہیں, تو ان کو سزا دینی پڑے گی تاکہ معاشرہ خراب نہ ہو, فضا جو ہے درست رہے, ماحول صاف رہے. تو اس کے لیے اللہ نے کچھ سزا بیان کی. اور آگے پھر واللذان یأتینها منکم, اس میں دو تفسیریں آئی ہیں. ایک تفسیر اس کی آئی ہے وہ جو آج کل اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے میں جو گندی حرکت بہت رائج پکڑ رہی ہے اور جو گے میرج وغیرہ کو جائز کرایا جا رہا ہے, اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ دو لونڈے اگر لونڈا بازی کریں تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھی پٹائی کرنا ہے, ان کو بھی تکلیف دینا ہے. کیسی تکلیف دینا ہے اس کے بارے میں فقہا کی بڑی تفاصیل ہیں. مطلب یہ کہ ان کو قتل کرنا ہے, ختم کرنا ہے. یہ سمجھیے یہ معاشرے کا کینسر ہیں یہ لوگ. اور کینسر جسم میں کہیں پر ہو اگر اس کو کاٹا نہ جائے تو پھیلے گا اور پورے جسم کو کھا جائے گا. تو اگر اس کو ختم نہ کیا جائے تو پوری فضا اور ماحول کو یہ خراب کریں گے اور سبھی کو اس میں ملوث کریں گے. کچھ عرصہ پہلے ایک دوست ہمارے, ایک صاحب دوست تو نہیں پہچان والے, میرے پاس آئے, کہنے لگے مولوی صاحب ذرا مجھ کو دارالعلوم حضرت کے پاس لے جاؤ نہیں, ذرا ہمارا فنا ایک ہے وہ ان گے کمیونٹی کے ہاتھ چڑھ گیا ہے, وہ تعویذ واویز لا دو حضرت کے پاس سے, وہ تو ان کے ساتھ جا رہا ہے, وہاں لندن جا رہا ہے, موو ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو مسلمان لڑکا ہے صاحب اپنے جناب علاقے کا اور وہ ان کے سیلاب میں بہہ رہے ہیں, پھنس رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے وہ انڈیپینڈنٹ میں کسی مسلمان ڈاکٹر نے آرٹیکل دیا تھا, کوئی ڈاکٹر ابو صالح یا پتہ نہیں ایسا کچھ نام تھا اس کا, اس نے وہ اس کے بارے میں کہ بھئی یہ حرکت جو ہے غلط ہے اور گندگی والی ہے, خباثت والی ہے, نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے لیے کچھ قرآن حدیث اور اس طرح کی باتیں بیان کی تھیں. تو اب اس پر جو ہیں وہ خطوط آتے ہیں, وہ لیٹر کا سیکشن جو ہے اس میں کچھ لوگوں نے خطوط لکھے تو وہ واٹ از ریلیجن, ہو از گاڈ اور یہ اس قسم کی باتیں ہیں. اور جناب اس میں یہ لکھا ہے کہ بھئی یہ جو حرکت ہے یہ انسانوں کی ضرورت ہے, بعض انسانوں کی جینز میں یہ چیز ہوتی ہے اور ان کا میلان جناب اسی طرف ہوتا ہے, اس لیے ان کا حق ہونا چاہیے. بتائیے صاحب معاشرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے, دنیا کتنی گندی خراب ہو گئی کہ یہ خبیث حرکت کو بھی خباثت نہیں سمجھتی. یہ نارم بن گیا صاحب, اچھا سمجھ رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں ضرورت ہے پورا کرنے دو اس کو. تو ایسے خبیثوں کو سمجھانے کے لیے پھر کیا قرآن حدیث ان کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا، ان کے سامنے عقلی دلائل پیش کیے جائیں گے، بتایا جائے گا اس میں کیا خرابیاں ہیں، کیا خباستیں ہیں، کیا گندگیاں ہیں، اس میں یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان، اور ڈاکٹروں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں جس میں اس کے سارے نقصانات گنوائے ہیں، تو آپ ڈھونڈیے ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور پھر جناب اس کو ٹیکل کیجئے، جہاں کہیں ایسا ماحول پیش آ جائے تو مقابلہ کرنا پڑتا ہے. بہر کیف اللہ پاک نے یہاں پر اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی، لیکن اللہ نے پھر آگے ان لوگوں کو مایوس نہیں کیا، فرمایا اگر کوئی عورت بدکاری میں مبتلا ہو جائے، کوئی لڑکا ایسی حرکت کر بیٹھے، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں؟ کہ اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اگر کسی لڑکی سے یا لڑکے سے زنا بدکاری ہو گئی لیکن پھر اس نے کان پکڑا توبہ کی، تو اللہ نے فرمایا بس اس کو معاف کرو اور آئندہ کبھی بھی اس کی حرکت کو اپنی زبان سے مت بولو، کیونکہ جب اس نے توبہ کر دی تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، تو پھر اس کو چڑھانا اور آر دلانا کہ تو ایسا تو نے یہ کیا تھا تو نے وہ کیا تھا، شریعت اس کو جائز نہیں رکھتی، حرام ہے. اس کو آئزو عنہما ان اللہ کان تواب الرحیمہ. اللہ نے توبہ کے بارے میں آگے پھر اور عورتوں کے مسائل چلتے ہیں، لا يحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اس میں اللہ کہتے ہیں واشروہن بالمعروف. بہت بڑی مختصر سا جملہ، بڑی بات، اللہ نے کہا عورتوں کے ساتھ معروف طریقے پر سلوک کرو، اچھے طریقے سے سلوک کرو، ان کو خوش رکھو، ان کو ستاؤ نہیں اور ان کو کوسو نہیں، اور پیسے کے لیے ان کو سمجھیے کہ مجبور مت کرو کہ 10 دفعے مانگے تب ایک پیسہ دو ان کو، نہیں، بلکہ جو ان کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کرو. ایک ایٹماسفیئر ریلیکس ہونا چاہیے اور جناب مل جل کر کے. وہ کہتے ہیں نا صاحب یہ شادی بیاہ کی گاڑی جو ہے وہ جناب وہ ٹائر کے اوپر چلتی ہے، اس میں پنچر نہیں ہونا چاہیے، پنچر ہو گیا تو گاڑی اٹک جائے گی، تو پنچر مت ہونے دو، چلتے رہنے دو اور سموتھلی اس گاڑی کو چلاتے رہو. یہ اللہ کہہ رہے ہیں واشروہن بالمعروف میں. اور آگے پھر اور باتیں چلتی ہیں، حرمت علیکم امہاتکم میں اللہ پاک جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام، جن کو ہم محرم کہتے ہیں، ان کی فہرست گنواتے ہیں. اب آپ کو بھی نیند آنی شروع ہو گئی ہے اس لیے اب میں بند کر رہا ہوں، آگے ابھی تو پورا ایک سپارہ باقی ہے، والمحسنات والا پورا پارا باقی ہے، لیکن اس میں اب کچھ نہیں بیان کرتا. والمحسنات میں بھی اللہ پاک نے یہ عورتوں جو محرمات ہیں اس کی کچھ باتیں بیان کی اور یہی مضمون چلتا گیا. رکو جب فنش ہوتا ہے تو اللہ نے یرید اللہ لیبین لکم، اس میں اللہ نے کہا دیکھو میں تمہیں قرآن شریف میں جو کوئی حکم بھی دیتا ہوں تو اس میں تمہارے سامنے باتوں کو کلیئر کرنا مقصود ہوتا ہے اور تم کو صحیح راہ پر اور ہدایت پر چلانا مقصود ہوتا ہے، اور اس میں تمہارے لیے ایزی اور آسانی پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. اور یہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کیونکہ انسان ضعیف اور کمزور ہے اور اللہ اس کی کمزوریوں کو جانتے ہیں، تو اللہ نے اگر زنا کو حرام کیا ہے اور یہ حرکت کو حرام کیا ہے تو یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ تم کمزور ہو، تم ان حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے تمہاری یہ ون ٹو ون ریلیشن شپ کو لازم قرار دیا اور جناب اس کے علاوہ اور باہر نکلنے کو حرام کیا، فائدے ہیں تمہارے لیے اس کے اندر. اللہ پاک نے یہ مضمون سمجھایا. پھر آگے اللہ پاک نے کچھ اور باتیں کہیں کہ جس طرح بدکاری نہیں کرنی ہے اسی طرح جناب غلط لوگ ناحق لوگوں کا مال بھی نہیں کھانا ہے، ظلم بھی نہیں کرنا ہے، اور جناب گناہوں سے بچنا ہے. اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو چھوٹی موٹی باتیں جو ہوتی ہیں ہم معاف کر دیں گے. اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں معاف کرنے کے لیے. اگر بڑے بڑے فحش گناہوں سے، ہم سب جانتے ہیں فحش گناہ کیا کیا ہیں، شراب نوشی ہے، زنا کرنا ہے، بدکاری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، اور اس طرح سے فراڈ کرنا ہے، لوگوں کا مال نہ حق کھانا ہے، ظلم کرنا ہے، یہ بڑے بڑے فحش گناہ ہیں، یہ تم نے چھوڑ دیے تو چھوٹی موٹی باتیں تم سے ہوئی ہم صاف کر دیں گے، معاف کر دیں گے. اس کے بعد اللہ نے ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم میں ایک اور بات کہی. اندازہ لگائیے صاحب اس زمانے میں صحابیات کو دین پر چلنے کا کتنا شوق تھا. ایک صحابیہ حضور کے پاس آئیں دوسری عورتوں کی جناب طرف سے پیغام لے کر اور کہنے لگی یا رسول اللہ یہ مرد کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کے ساتھ جہاد میں جاتے ہیں، لڑتے مرتے شہید ہوتے ہیں، جنت کے اونچے درجے لیتے ہیں، اور آپ کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جمعہ میں آتے ہیں، آپ کے بیانات سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہمارے لیے بھی ذرا کچھ ایسا کر دیجئے، نہیں ہمیں بھی جہاد میں آنے کی اجازت دیجئے، کچھ ہمارے لیے بھی ایسی مجلسیں وغیرہ ہوں، اور ہم تو پیچھے رہ گئی ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس پر یہ آیت اتاری، فرمایا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اللہ نے ایک کو دوسرے پر اگر کوئی فضیلت زیادتی دی ہے تو تم اس کی تمنا اور آرزو مت کرو، کیوں کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے حصہ رکھا ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کو جو کام کرنے کو کہا ہے وہ کریں، عورتوں کو جو کام کہا ہے وہ کریں، اللہ پاک ہر ایک کو اس کا اجر دے گا۔ عورت کے لیے اللہ نے پرومس کی ہے کہ اگر وہ شوہر کی اطاعت کرے گی اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو اس کی کفالت کرے گی، دودھ پلائے گی، اس کو پالے گی، بڑا کرے گی، اسی میں اس کو جہاد کا ثواب دیں گے اللہ پاک۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے عورت کے لیے۔ بچہ ہر وقت سر پہ سوار رہتا ہے، روتا رہتا ہے، بیچاری عورت کتنا صبر کرتی ہے اس کے پیچھے۔ ہم کو اگر ایک دن کے لیے بچہ سنبھالنے کو کہا جائے، بابا سر درد شروع ہو جائے، وہ عورت بیچاری کتنے مجاہدے سے اس کو رکھتی ہے۔ اللہ نے اس میں بھی اس کے لیے ثواب رکھا ہے۔ اللہ نے کہا ہر کوئی اپنا کام کرے تو گاڑی ٹھیک چلے گی۔ مرد کا یہ کام باہر سے کما کر کے لائے اور جناب گھرانے کو چلائے، عورت کا یہ کام کہ وہ گھر کی کوئین اور رانی ہے، وہ گھر کو اچھی طرح سنبھالے اور اس کو اس میں چھوٹ اور اجازت دے دی جائے۔ اس طرح سے اللہ نے مسائل بیان کیے۔ آگے چل کر کے البتہ کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں نگران ہیں عورتوں کے۔ یہ مضمون عورتوں کو شاید اچھا نہ لگے لیکن ہے، ماننا پڑے گا جی۔ اللہ پاک نے مرد کو فیملی لائف کا کیپٹن بنایا ہے، جیسے فٹ بال ٹیم میں ایک کیپٹن ہوتا ہے، اور جناب آپ کی وش کے خلاف اگر وہ کہے تو بھی آپ کو اس کیپٹن کی بات ماننا پڑے گا۔ آپ کو پینلٹی لینی ہے لیکن وہ کہے نہیں میں لوں گا یا یہ لے گا تو آپ کا کچھ نہیں چلے گا، اس کو لینے دینا پڑے گا۔ بس تو گھریلو زندگی میں بھی اللہ نے مرد کو فیملی کا، گھرانے کا کیپٹن بنایا ہے۔ ڈیسیزن میکنگ کے لیے وہ مشورہ آپ سے ضرور کرے گا لیکن اینڈ آف دا ڈے فیصلہ اس کا ہوگا۔ اللہ نے اس کو کچھ اتھارٹی دی ہے، اس کو کہا رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ دیکھو نا، مرد تمہیں مہر دیتا ہے، تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کپڑے لا کر کے دیتا ہے، تمہاری ضرورتیں فراہم کرتا ہے، تو پھر اس کو اتھارٹی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ نے یہ کہا کہ انہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں تمہارے لیے تو ان کو تو دینا چاہیے اتھارٹی۔ یہ اللہ نے سمجھایا۔ آگے واللاتی تخافون نشوزہن، یہ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ نے فرمایا جو عورتیں نافرمانی کریں، ستائیں، تو تین میں سے تین سٹیجز ہیں۔ پہلے تو فائزوہن، ان کو نصیحت کرو، بٹھاؤ، سمجھاؤ، یار ایسا مت کر، کیوں ستاتی ہے مجھ کو، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھ اگر وہ جناب سمجھ جائیں، بات مان لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ مانیں تو وہجروہن فی المضاجع، بستر اس کا چھوڑ دو، الگ بسترے میں سو جاؤ، ناراض ہو جاؤ، اس کے سامنے اپنی ناراضگی کا اظہار کرو، ہم تم سے ناراض ہیں۔ لیکن حدیث میں فرمایا ولا یہجرھا الا فی البیت، اپنے کمرے کے اندر ہی اس کا بستر چھوڑے، ایسا نہ کرے کہ ایک کمرے کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلا جائے۔ جی اپنے کمرے کے اندر الگ کر دے کہ میں ادھر سوؤں گا تو ادھر سو، تو اس میں شاید وہ مان جائے، کچھ سمجھ اس کے دماغ کے اوپر کوئی ہتھوڑا پڑے تو جناب وہ ذرا سمجھ بوجھ آوے اس کو۔ اگر اس پر بھی وہ نہ سمجھے اور ستاتی ہوئے رہے، پریشان کرے، بے چین کرے، تو پھر فرمایا فضربوہن، پٹائی کرو اس کی۔ اب پٹائی کیسے کرنی ہے؟ حدیث میں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے نا، آخری حجۃ الوداع کا خطبہ، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا فضربوہن ضربًا غیر مبرحین، اگر کبھی مارنے کی ضرورت پڑے تو ایک آدھ تھپڑ مار دو، چپٹ رسید کر دو، ایسا مت مارو کہ اس کو کہیں بروز ہو جائے، خون نکل آئے، اس کا کوئی عضو ٹوٹ جائے، ڈسلوکیٹ ہو جائے، ایسا مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا تنبیہ کے لیے، کبھی چھوٹے بچے کو ایک آدھ بوچی کے اوپر مار دیا، کمر کے اوپر مار دیا، جہاں لگے نہیں زیادہ لیکن پتہ چل جائے اس کو کہ ناراض ہیں یہ، اور ذرا مجھ سے ناراض ہوئے، میری حرکت ان کو پسند نہیں آئی ہے، اللہ پاک نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کا بعض یہ سمجھیے مستشرقین اور ویسٹرن جو ہیں میڈیا والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں بیٹ دیم اپ۔ اب اللہ نے وضربوہن میں بیٹنگ کو تھوڑی ہی کہا ہے، ہٹ 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 اس کا ترجمہ، یعنی مارنے کا ترجمہ ہٹ کر سکتے ہیں، بیٹنگ کا تھوڑی ہی کر سکتے ہیں، تو وہ بیٹنگ کا ترجمہ کرتے ہیں اور سیدھے سادھے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں کہ دیکھو قرآن تو عورت کو بیٹ اپ کرنے اور مارنے پیٹنے لہو لہان کر دینے کو کا حکم دیتا ہے۔ نہیں بھائی، قرآن نے اس کے سٹیجز رکھے ہیں، ضرورت پڑتی ہے سمجھاؤ، نہیں مانے بستر الگ کرو، نہیں مانے تو پھر، اگر پھر بھی نہیں مانے تو تو جا تیرے رستے، میں میرے رستے، تو دوسرا ڈھونڈ لینا، میں دوسری ڈھونڈ لوں گا، تو یہ اپنا کام کرو۔ اللہ نے اس کی پھر آگے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، مسائل چل رہے ہیں یہاں تک تو میاں بیوی عورتوں کے کچھ مسائل، اللہ پاک نے آگے کہا کہ بھئی یہ مسائل عورتوں کے اس سے ذرا آگے بڑھ کے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، देखो मियाँ बीवी के झगड़ों में माँ बाप को मत सताना, माँ बाप के साथ तो अच्छा सलूक करना, और माँ बाप के अलावा रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मसाकीन, जाज़िल क़ुरबा, जारुल जुनूब, पड़ोसियों के साथ, और जनाब इस तरह इन लोगों के साथ अच्छे अच्छे सलूक करना। और यहूदी बदसलूकी करते हैं, मुख्तालन फ़खूर हैं, उनकी तरह कंजूस, बखील, मक्खी चूस मत बनना, बल्कि इनके हकूक़ अदा करते रहना। ये अल्लाह पाक बयान करते गए, और लंबा चौड़ा इसमें क्या बयान करें, कुरान शरीफ कुरान है, अल्लाह का कलाम है, पुरमग़्ज़ है, इसमें कोई फजूल और जायद लफ्ज़ नहीं है। एक एक लफ्ज़ की आप शरह करते जाएं, खुलता ही जाएगा कुरान शरीफ। ये पूरा पारा इस तरह चलता है। आगे अल्लाह पाक जो है एक कहीं कहीं कुछ किताल के भी मसाइल बयान करते हैं, मुसलमान का नाहक खून हो जाए उसकी बड़ी सख्त वईद, और उसके बारे में कुछ हिदायत, कुरान शरीफ की हक्कानियत, अफला तदब्बरून कुरान के अंदर बयान करते हैं, और जनाब जिहाद की फजीलत बयान करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जो ईमान वाले बग़ैर मजबूरी के बैठे रहते हैं और अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलते, वो और अल्लाह के रास्ते में जिहाद में जाने वाले ये बराबर नहीं हो सकते। फ़ज़ल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा, जो अल्लाह के रास्ते में लड़ने मरने जान कुर्बान करने वाले हैं, अल्लाह ने इनको बैठे रहने वालों पर बहुत फजीलत दी है, बहुत फजीलत। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह हदीस में फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और उसके रसूलों को सच्चा जाने, उसके अहकाम को पूरा करे, तो अल्लाह पर यह लाजिम है कि अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। तो सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं ये बशारत लोगों को न सुना दूं? तो हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं एक दूसरी बात सुनो। फिर हुजूर ने फरमाया जन्नत में 100 दर्जे हैं, 100 ग्रेड हैं जो अल्लाह ने मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के लिए तैयार कर रखे हैं और उसके लिए मखसूस रखे हैं, ऊँचे ऊँचे दर्जात, जिसके आम मोमिनीन को ख्वाबो ख्याल और वाहिमा भी नहीं होगा। वो मखसूस दर्जात किसके लिए हैं? इनके लिए। हुजूर ने फरमाया कि लोगों को ये बशारत न सुनाओ, वरना वो ऊपर उस दर्जे को नहीं देखेंगे और उसकी तरफ जाने का शौक़ नहीं रखेंगे। उनको जनाब अमल करने दो, अल्लाह के रस्ते में कुर्बानियाँ करने दो, ताकि वो शौक़ रखें और उन ऊँचे दर्जात को हासिल कर सकें। हदीस में आता है कि जन्नत जो है कोई छोटी सी जन्नत नहीं है। हदीस में आता है कि छोटी जन्नत वाला जो निचली जन्नत में है, वो ऊपर वाली जन्नत वाले को ऐसे ही देखेगा जैसे जमीन वाले सितारों को देखते हैं। सितारा कितना बड़ा है लेकिन दूर से छोटा सा नजर आता है, नहीं है जी? तो जैसे जमीन वाले सितारों को देखते हैं, तो निचली जन्नत वाला ऊपर वाली जन्नत वाले को ऐसे ही देखेगा, और उनमें तफावत होगा, दर्जात होंगे। जिसकी ऊंची जन्नत सबसे बढ़िया जन्नत तो जन्नतुल फिरदौस है जी, फौकहु अर्शुर रहमान। हुजूर ने फरमाया अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, उसके ऊपर रहमान का अर्श है, उमिन हो तफज्जर अनहारुल जन्ना, जन्नत की नहरें वहीं से फूटती हैं। तो अल्लाह पाक ने ये कुछ फजाइल इसके अंदर बयान किए हैं। कुछ और मसाइल चलते हैं, सफ़र के मसाइल। आगे एक मुनाफिकों के कुछ अहवाल, एक मुनाफिक का कुछ किस्सा बयान करते हैं, इजाज़त हो तो बयान कर दूँ। एक मुनाफिक तुअमा इब्ने उबैरिक नाम का था, मदीना में रहता था। एक जगह वो जनाब उसको पता नहीं क्या सूझी, एक मुसलमान ने घुसा, मुसलमान के घर में घुसा चोरी करने के लिए, नकब लगाया, अंदर घुसा और आटे की एक बोरिया थी, थैली बड़ी सैक, उसमें कुछ जिरह रखे हुए थे हथियार, तो वो हथियार और वो आटे की बोरिया जो है उठाकर चुरा करके भागा। अब वो जब वो भागा तो वो थैली में सुराख हो गया और वो आटा जो है गिरता गया। अब वो रात का वक्त था, वो जनाब लेकर के अपने घर पहुंचा, अब पीछे देखा कि अरे आटा तो गिर रहा है, क्या करूँ। अब उसने अपने घर जाने के बजाय पड़ोस में एक यहूदी रहता था, उसको जाकर कहा कि ये मेरी एक अमानत है, तू जरा रख ली, मैं बाद में ले लूँगा तुझसे। अब वो उसके पास रख दिया उसने और आकर के अपने घर में सो गया। अब सुबह को जनाब उसने देखा कि मेरे घर में चोरी हुई है, वो आटे की लाइन को फॉलो किया तो करते करते यहाँ तक आया, फिर वो लाइन उधर चली गई। तो उसको जाकर कहा अरे भाई तूने मेरा वो आटे का बोरिया और जरा कुछ सामान चोरी किया है, ला निकाल। मैंने तो चोरी नहीं किया है। कहा कि ये आटे की लाइन आ रही है तेरे घर में। तो उसने कहा वो ये चीज़, ये तो वो मेरा पड़ोसी फना जो है तुअमा इब्ने उबैरिक, ये कल रात मेरे पास अमानत रख गया था, उसने कहा कि मेरी अमानत है तू रख, मैं बाद में ले लूँगा, तो मैंने सोचा उसकी है तो मैंने यहाँ रखवा दिया उसको। अब जनाब इससे पूछा गया, नहीं मैं तो कुछ जानता नहीं, मेरा इससे कुछ वास्ता नहीं। अब जनाब वो कह रहा है कि मैं सच ये कह रहा हूँ। अब जनाब झगड़ा शुरू हो गया, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में केस, मुकदमा दायर किया गया। तो ये जो मुनाफिक था, इसके घर वालों में बाज़ों को हकीकत मालूम थी कि भाई इसने ऐसा किया है और उस यहूदी पर इल्ज़ाम लगाया है, उसको फंसा दिया है, मगर इसके बावजूद उन्होंने उसका फेवर किया, क्योंकि वो अपना आदमी था ना, अपने कबीले कुंभे का, तो अगर उसके ऊपर जनाब चोरी साबित हो जाए तो अपनी नाक कट जाएगी, ये नाक बहुत लंबी होती है, कटनी नहीं चाहिए, तो अब जनाब ये नाक कट जाएगी हमारी, तो उसका फेवर किया और कहा कि नहीं 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 साहब, ये हमारे आदमी ने किया, ये यहूदी की साजिश है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ बहुत ज़ोर से डट के इन्होंने बातें की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीब था कि इनकी तरफ माइल हो जाएं, इनको सच्चा समझ लें और यहूदी को मुल्ज़िम करार दें, मुजरिम करार दें कि भाई तूने ही किया है ये गुनाह। कि इतने में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर के उतरते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयात सुनाते हैं। ज़रा इनका तर्जमा सुनिए। अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अनज़लना इलैकल किताबा बिलहक्क लितहकुमा बैनन नास बिमा अराकल्लाह, हमने ये किताब आप पर सच्ची सच्ची उतारी है ताकि आप लोगों में इंसाफ के साथ फैसले करें जिस तरह अल्लाह आपको सुझाते हैं। वला तकुल लिलखाइनीन खसीमा, आप कभी भी खियानत करने वालों की तरफ से दिफा करने वाला झगड़ने वाला मत बनिएगा। वस्तग़फिरिल्लाह, इस्तिग़फार कीजिए, इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, अल्लाह गफूरुर रहीम है। यानी आपका मैलान इस पर भी जनाब आपको इस्तिग़फार करना पड़ेगा, हालांकि हुजूर का कोई गुनाह नहीं था लेकिन अल्लाह कह रहे हैं गुनाह बख्शवाओ, अपनी गलती बख्शवाओ, इस्तिग़फार करो। आगे अल्लाह ने क्या कहा, वला तुजादिल अनिल लदीन यख्तानून अनफुसहुम, उनकी तरफ से मत झगड़ो जो अपने जी में दगाबाजी और खयानत रखते हैं, क्योंकि अल्लाह को ऐसे खयानत करने वाले गुनहगार लोग पसंद नहीं हैं। ये लोगों से तो शर्माते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं शर्माते, इनको डर है कि हमारी नाक कट जाएगी लेकिन ये नहीं देखते कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से शर्म करनी चाहिए। हालांकि वहुआ माहूम, अल्लाह उनके साथ था जब वो रातों रात बैठ के मशवरे कर रहे थे उन बातों का जो अल्लाह को पसंद नहीं। यानी रात को कबीले बैठा था, मशवरा किया था, इसने बताया था कि ये सच है लेकिन तू मेरा फेवर करना। अल्लाह पाक उस मजलिस को देख रहे थे, अल्लाह को पता था। वकान अल्लाह बिमा यअमलून मुहीता, अल्लाह के काबू में है जो कुछ वो करते हैं। अल्लाह ने कहा, सुनो ये तुमने इनकी तरफ से झगड़ा तो कर लिया तोमा की तरफ से दुनिया में, लेकिन कयामत में जब वो आएगा तो कौन उसकी तरफ से अल्लाह के यहाँ झगड़ा करेगा, कौन उसका वकील और कारसाज होगा। याद रखो, जो कोई गुनाह करे या अपने आप पर जुल्म करे, बुरा करे, फिर अल्लाह से इस्तिग़फार करे तो अल्लाह उसको वो गफूर रहीम पाएगा, अल्लाह माफ़ करेंगे। और जो गुनाह करता है तो अपने ही ऊपर गुनाह करता है, उसी को और उसका वबाल जाता है। अल्लाह को सब कुछ मालूम है, अल्लाह हिकमत वाले हैं। कोई गुनाह करे और उसका इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर लगा दे तो उसने तो अपने सर पर बहुत बड़ा बोहतान और सरीह गुनाह को उठा लिया, उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये अल्लाह ने ये रुकू में ये बात कही, उस वाक़े को वाज़ह कर दिया। जब ये उतरा तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, भाई मुल्ज़िम तू ही है, तूने ही गुनाह किया है। उसने भी इकरार किया और चुनांचे उस पर जो कुछ सज़ा थी वो नाफिज़ की गई। ये मज़मून इस तरह चलता है आगे। इन्नल्लाह, इसमें अल्लाह पाक ने हुज़ूर की कुछ फजीलत भी बयान की। हुलौला फजलुल्लाहि अलैका व रहमतुहु, इसके ज़ैल में वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकाना फजलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। शेख यूनुस साहब जब बुखारी का दर्स शुरू करते हैं तो पहले ही आयत से आम तौर पर शुरू करते हैं, वअन्ज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिकमा वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकाना फजलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह ने आप पर कुरान उतारा और हिकमत विजडम को उतारा, आपको वो बातें सिखाई जो आप जानते नहीं थे। अल्लाह का फजल आप पर बहुत अजीम और बहुत बड़ा है, इसका आप एतराफ़ कीजिए। और हुज़ूर एतराफ़ करते ही रहते थे, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा मुझ पर बड़ा इनाम है। और ये बातें चलती जाती हैं, आगे और बहुत सी चीज़ें हैं। शैतान का कुछ तज़किरा आता है, उसने कुछ धमकियां सुनाई थी कि मैं इंसानों को बहकाऊंगा, और ये मज़मून अल्लाह बयान करते हैं। पता नहीं और आगे मज़मून चलता है। वयस्तफ़्तूनका फ़िन निसा में औरतों के कुछ और मसाइल अल्लाह पाक बयान फरमा रहे हैं। और इस तरह से ये सूरत फिनिश होती है, ये समझिए ये पारा फिनिश होता है मुनाफिकों के कुछ तज़किरे के ऊपर कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुनाफिकीन बड़े दगाबाज हिपोक्रेट्स अल्लाह को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ये अल्लाह को धोखा देते हैं हालांकि अल्लाह इनको धोखा दे रहे हैं। यानी ये समझिए कि अल्लाह का मुआमला जो इनके साथ हो रहा है वो ऐसा है जैसे अल्लाह उनके साथ मकारी कर रहे हों, अल्लाह की तदबीर के मुताबिक वो चल रहे हों। मुनाफिक तो जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती से खड़े होते हैं, उनका जी नहीं चाहता नमाज पढ़ने को, मजबूरन आके खड़े हो जाते हैं, लोगों को शो करते हैं हालांकि अल्लाह को याद नहीं करते, मगर थोड़ा तजब्जुब में पड़े रहते हैं, न इधर न उधर, न मुसलमानों की तरफ न काफिरों की तरफ। अल्लाह जिसको भटका दे उसको कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। ईमान वालों तुम याद रखो, काफिर के साथ कभी दोस्ती न करना मुसलमान को छोड़कर, क्योंकि ऐसा किया तो तुम अल्लाह के लिए सुल्तान मुबीन बना दोगे। अगर तुमने मुसलमानों को छोड़ा और काफिरों से दोस्ती की तो अल्लाह के पास तो सरी सनद मिल गई कि तुम काफिर जैसे हो गए। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, तुम भी उनके जैसे हो गए। काफिरों के साथ मुवालात और अपनी गहरी दोस्ती, उठना बैठना, खाना पीना, लेना देना, ये चीज़ें न रखना। ऊपर ऊपर से सलाम कलाम हाउ आर यू ये ठीक है, لیکن اس کے گھر میں جانا، اس کے بچوں کا ہمارے گھر میں آنا اور ایسی گہری دوستی، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں. اگر تم نے ایسی دوستی ان کے ساتھ کی، پڑوسی مسلمان کو چھوڑ کر پڑوسی کافر کے ساتھ تم نے دوستیاں کی، تو سمجھو اللہ کے لیے صریح سند مل گئی، ایسا نہ کرنا. اور آگے فرمایا منافق جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی منافق توبہ کر لے اور سدھر جائے اور اللہ کو مضبوط پکڑ لے، اپنی عبادت اللہ کے لیے خالص کر لے، اللہ اس کو معاف کرے گا. اخیر میں پارا فنش ہوتا ہے، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ارجاء آية في كتاب الله، قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے. اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں، ارے بندو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرو. اور اللہ بہت قدر کرنے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں. اللہ کو کوئی شوق نہیں کہ اپنے بندوں کو عذاب دے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ معاف کرے. لیکن شرط کیا ہے، ایمان رکھو اور قدر کرو. شکر کے معنی قدر کرنا. اللہ نے تم کو یہ نعمتیں دی ہیں، دین، اسلام، قرآن، نماز، روزہ، تراویح، تو اس نعمت کی قدر کرو کہ اللہ کا بڑا احسان کہ اس نے ہدایت دی ہے ہم کو، اور اس کا شکر ادا کرتے رہو. اگر تم نے یہ کیا اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا. اگر تم قدر کرو، اللہ کا حق مانو اور یقین رکھو، اللہ خود بہت قدردان ہیں، جاننے والے ہیں. ان ربنا لغفور شکور، ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں. اس آیت پر یہ پارا فنش ہوتا ہے.